बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 150 ता 152 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे जो आलमी ख़बरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप प्रोग्राम अफगानिस्तान व पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समात फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे और इस्लाम की मारफत हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। गजा के मुख्तलिफ रहायशी इलाकों पर हमला और इस्तेकामती महाज की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के 6 फौजी मराकज और हवाई अड्डों पर रॉकेटों की बारिश। हमास के रहनुमाओं का बयान, गासिफ सहूनी हुकूमत के साथ फायरबंदी समझौते की तरदीद। हुकूमती काबीना के इजलास में सदर डॉक्टर हसन रूहानी का खिताब, मुल्क के आइंदा सदारती इंतखाबात की अहमियत पर जोर। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी, यौमिया मुतासरीन की तादाद में कमी लेकिन अमवात में इजाफा, एक दिन में 4,500 से जायद हलाकतें। और अब खबरें तफसील के साथ। गासिब सहूनी हुकूमत ने मजलूम फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जुल्म, जहरियत और बर्बरियत का सिलसिला जारी रखते हुए एक बार फिर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी और गोलाबारी की है। मौसूला रिपोर्टों में बताया गया है कि गासिब सहूनी हुकूमत की जारे फौज ने बुध के रोज गजा में अशहदा रोड पर एक रहायशी इमारत को अपनी वहशियाना जहरियत का निशाना बनाया, जिसमें कम अज कम 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गासिब सहूनी हुकूमत की फजाइया ने भी गजा के शुमाल में वाक़ जबालिया के मशरक में कलीबू इलाके को निशाना बनाया। गासिब सहूनी हुकूमत की फौज ने इसी तरह देरुलबला के कई इलाकों पर हमला किया और रफा के मशरक में मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी की। सहूनी हुकूमत के जासूस तैयारों ने भी गजा के शुमाल में वाक़ अलकरामा के इलाके पर मिज़ाइल दागा। अलजज़ीरा न्यूज़ चैनल के मुताबिक सहूनी ड्रोन तैयारे ने अंदलुस टावर पर भी मिज़ाइल हमला किया। अलबत्ता इस इमारत के लोग पहले ही इस इमारत को खाली कर चुके थे। इससे कबल भी गासिब सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने गजा के मशरक में वाकई हाई जैतून नामी علاقے میں ایک رہائشی عمارت کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا اور المغازی کیمپ پر بمباری کی۔ دریاسنا فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہونے والی جھڑپوں میں 4 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی ان جھڑپوں میں 1400 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی حکومت کی فضائیہ کے 6 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس فوجی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں القسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی حکومت کی فضائیہ کے 6 ٹھکانوں کو میزائلوں اور راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ القسام بریگیڈ نے مقبوضہ جنوبی فلسطین میں رامون ہوائی اڈے اور صہیونی فضائیہ کے 5 دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ صہیونی جارحیت کے جواب میں رامون ہوائی اڈے کے علاوہ حتسور، حتسریم اور نیفاتیم، تل نوف اور بلماخیم ٹھکانوں پر میزائل اور راکٹ حملے کیے گئے۔ اسی اثنا میں فلسطینی ذرائع نے غزہ سے 3 دور مار میزائل داغے جانے کی بھی خبر دی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اس خبر کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ فائر بندی کا کوئی سمجھوتا طے پایا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی بدھ کے روز کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی کہ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے فائر بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے بہت رابطے کیے جا رہے ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، تاہم فلسطینی قوم کی اپنی کچھ شرطیں اور مطالبات ہیں جن کے پورا ہونے تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے بھی فائر بندی کے بارے میں صہیونی ذرائع کی رپورٹوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی رپورٹوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دریاسنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک اور سینئر رہنما مشیر المصری نے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی قوم کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا، غاصب صہیونی بھی امن و سکون کا احساس نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسے ہی کوئی فائر بندی نہیں ہو سکتی اور اس سلسلے میں فلسطینی قوم کی کچھ شرطیں ہیں جنہیں پورا کرنا ہوگا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما مشیر المصری نے کہا کہ جب تک فلسطینی قوم کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا، غاصب صہیونی بھی خود محفوظ نہیں رہیں گے۔ دوسری جانب صہیونی حلقوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں سے اب تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ جنگ کا میدان ہو یا عالمی سطح پر کیے جانے والے جائزے کا طاقت کا توازن فلسطین کی تحریک مزاحمت کے حق میں ہے۔ المیادین ٹی وی نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی حلقوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل اب تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا، جبکہ جنگ میں توازن بھی استقامتی محاذ کے حق میں ہے۔ واضح رہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا 10 روز ایسی حالت میں گزر رہا ہے کہ اسرائیل فائر بندی کی کوشش کر رہا ہے، مگر فلسطین کی تحریک مزاحمت غیر مشروط فائر بندی پر تیار نہیں ہے۔ سینکڑوں امریکی شہریوں نے نیو یارک میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کی اپیل پر سینکڑوں افراد نیو یارک میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے غزہ پر صہیونی حکومت کے مجرمانہ حملوں کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے پولیس نے تمام رکاوٹیں ہٹا دیں اور پوری سڑک مظاہرین سے بھر گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک نسل پرست حکومت کے طور پر اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق ریاست مشکن کے شہر ڈیٹرویٹ میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے غزہ کے گنجان آبادی والے علاقوں پر اسرائیل کے میزائل حملوں کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے جاری کردہ بیان میں غزہ میں تشدد کے خاتمے اور عالمی برادری سے حالیہ جھڑپوں کی اصل وجوہات کے حل کے لیے ٹھوس فیصلے کی اپیل کی گئی ہے۔ بیان میں حالیہ جنگ کو اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے سماجی اور انفرادی حقوق کی خلاف ورزی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک قابض قوت کی حیثیت سے اسرائیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ غذائی اشیاء، ایندھن اور میڈیکل آلات سمیت ہر قسم کی انسانی امداد غزہ پہنچانے کی اجازت دے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ میں ایندھن کے ذخائر تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے غزہ میں عالمی خبر رس ایجنسیوں اور میڈیا دفاتر پر اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے اپنے ایک ٹویٹ میں غزہ میں انسانی صورتحال نیز بڑے پیمانے پر گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی غرض سے لازمی فنڈ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی احتجاج اور مخالفت کے باوجود غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں اور اقوام متحدہ جیسا ادارہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی کاسہ لیسی میں مصروف ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ بہادر فلسطینی قوم نے نیل سے فرات تک قبضے کے اسرائیلی خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ تہران میں شامی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے کہا کہ فلسطین کے بہادر عوام پتھروں سے انتفاضہ کے بعد میزائل انتفاضہ تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے نیل سے فرات تک کے سہانے خواب کو دہشت گردی کے صہیونی اڈے کے لیے ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے غزہ میں بے گناہ فلسطینی بچوں اور عورتوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مجاہدین نے تسلط پسند عالمی طاقتوں اور اسرائیل کے حمایتی یافتہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کے خلاف شامی عوام کی استقامت و پائیداری سے سبق حاصل کرتے ہوئے ناجائز صہیونی ریاست کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے مزاحمتی بلاک میں شام کے کلیدی کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران شام کی عرضی سالمیت کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوت کے ساتھ شامی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ شامی وفد کے ارکان نے اس ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران کے کردار کو سراہتے ہوئے شام کی تعمیر نو میں ایران کے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت کا خیر مقدم کیا۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں ایران کے انتخابات پر مرکوز ہیں۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ملک کے صدارتی انتخابات بین الاقوامی اور عالمی لحاظ سے توجہ کا مرکز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات ایران کے اسلامی جمہوری نظام کا قابل فخر سرمایہ ہیں اور ایران کی جمہوریت عوام کی رائے پر قائم ہے۔ صدر ایران نے بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسلامی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ فلسطینی عوام کو صہیونی جہریت اور ظلم سے بچانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لائیں۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے کردار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قوم کا دفاع تمام اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حتمی فتح فلسطینیوں کو نصیب ہو کے رہے گی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات میں پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے قبل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس اجلاس میں پچھلے دو ہفتے کے مذاکرات کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد مذاکرات کار وفود اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دو ہفتے کے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، البتہ چند کلیدی موضوعات پر مزید بات چیت اور دارالحکومتوں میں ضروری فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے اگلے دور میں ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہندوستان تاتوئے طوفان سے کم 27 افراد ہلاک اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی ریاست گجرات اور مہاراشٹر کے صدر مقام ممبئی میں تاوتے طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی میں اس طوفان کے نتیجے میں 9 میٹر اونچی لہروں نے ایک بحری جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بحری جہاز ڈوب گیا جس میں 273 مسافر موجود تھے۔ 177 کو بچا لیا گیا لیکن 96 اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر میں یومیہ مریضوں کی تعداد میں کمی لیکن اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا سے 4529 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 283,248 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 267,334 نئے مریضوں کا اندراج ہوا، جس سے یومیہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 3,256 نئے مریضوں اور 104 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,440 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ نوازش۔
جی ڈاکٹر صاحب، کیا غاصب اسرائیلی جنگ بندی پر راضی ہو جائے گا؟ اور ابھی تک غزہ پر جاری غاصب صہیونیت کی بربریت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ جو اس وقت بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور جس انداز سے غاصب صہیونی حکومت عام شہریوں کو اور غزہ کے فلسطینیوں کو اپنے ہوائی حملوں اور میزائلوں کا نشانہ بنا رہی ہے، تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آیا یہ جنگ طول پکڑے گی یا خاتمے کی طرف جائے گی؟ اور کون کون سی قوتیں ہیں کہ جو اس کو روکنے کی قائل ہیں، جنگ بندی کی قائل ہیں؟ کون سی قوتیں ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے؟ تو مختلف طرح کے اس وقت خیالات اور موقف جو ہیں وہ میڈیا میں بھی سامنے آ رہے ہیں، اور مختلف امریکی حکمران، اسرائیلی لیڈران اور خود حماس اور مقاومت کی طرف سے بھی اس پہ مختلف طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا، کیونکہ جب تک ہم اس کو صحیح معنوں میں انالائز نہیں کریں گے تو اس کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھا جا سکتا۔ آغاز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز سے انہوں نے مسجد الاقصیٰ کے اندر غاصب صہیونی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ایک انتشار پیدا کیا گیا، ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا کی گئی، تو اس کی بنیادی ذمہ داری یقیناً غاصب صہیونی حکومت پہ پڑتی ہے۔ دوسرا جو جرہ محلے کا جو مسئلہ ہے، وہاں سے جو فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا اور وہ فلسطینی مجبور ہو کے مظاہروں پہ آ گئے، یا انہوں نے آ کے مسجد الاقصیٰ میں پناہ لی، اور اس کے بعد جو فلسطینیوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا، تو اس کی وجہ بھی ظاہر ہے فلسطین نہیں ہے بلکہ خود صہیونی حکومت ہے۔ اگر وہ اس محلے میں اس طرح کی کارروائی نہ کرتی، سینکڑوں سالوں سے آباد فلسطینیوں کو وہاں سے اپنے گھروں سے بے دخل نہ کرتی، تو یقیناً ری ایکشن نہ ہوتا۔ لہذا بنیادی اس کشیدگی اور جنگ کی بنیادی ذمہ داری تو غاصب صہیونی حکومت پر ہی پڑتی ہے، اور اسے اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس پہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انکوائری بٹھانی چاہیے، چاہے وہ عالمی سطح کا کوئی ادارہ ہو، سیکیورٹی کونسل کے اندر ہو، یا جو انصاف کی عالمی عدالت ہے اس کے اندر۔ تو پہلے بھی اسرائیل کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، اور اسرائیل نے جو غزہ پہ ماضی میں حملے کیے اور وہاں پہ جو جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی اسرائیل کے خلاف آئی سی سی میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ یہ مقدمہ چل رہا ہے، اگرچہ اسرائیل اس کو قبول نہیں کر رہا اور نہ ہی امریکہ اس کی اجازت دے رہا ہے کہ یہ اس کام ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک عالمی عدالت میں ایک مقدمہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف دائر ہے۔ اسی طرح یہ والا مسئلہ بھی یقیناً کسی عالمی ادارے میں جا کے سامنے لانا چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ جو اب سینکڑوں شہادتیں ہوئی ہیں، اتنا بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، یہ آخر کس وجہ سے ہے؟ اس پورے اس بنیادی ایشو کو سامنے لانا چاہیے، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس کو بیانات اور اجلاس اور کانفرنسیں اور ٹیلی فون اور اس پہ اکتفا کیا جائے، بنیادی مسئلے کو حل کیا جائے۔ بہرحال وہ تو ایک طویل بحث ہے، اس پہ تو ہم ظاہراً زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے۔ جو اس وقت صورتحال ہے کہ آیا جنگ بندی ہو سکتی ہے یا نہیں، حماس اس وقت جو ہے وہ اپنی پوری قوت اور اس کے ساتھ جمی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، ہماری شرائط نہیں مانے جائیں گی، ہم جنگ بندی پہ تیار نہیں ہیں۔ اس طرف سے غاصب صہیونی حکومت کو بھی اس پہ دباؤ ہے، یعنی اس وقت عالمی سطح پہ جو دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، جس انداز سے غاصب صہیونی حکومت کی اس بربریت اور وحشیانہ حملوں پہ ایک عوامی رد عمل سامنے آیا ہے، اس کے بھی ایک اثرات ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیلی حکومت پہ دباؤ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اسرائیل کی حکومت اور عوام کے اندر فاصلے آ چکے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ خود ایک سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ پہ، وہاں پہ چار الیکشن ہو چکے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، وہ ایک ایشو اپنی جگہ پہ تھا۔ یا خود نتن یاہو جو اپنے آپ کو اسرائیلیوں کا ہیرو بنا کے پیش کرتا تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ مختلف مالی اور اخلاقی اسکینڈل میں ملوث ہے، عدالت کے اندر اس پہ کیسز جاری ہیں۔ یہ چیزیں تو پہلے سے جاری تھیں، اس کے اوپر جب یہ معاملہ شروع ہوا کہ خود مقاومت کی طرف سے جب دفاعی میزائل فائر کیے گئے، تو وہ عوام، وہ غاصب صہیونی حکومت کے چھتری کے نیچے جو عوام تھی، وہ اب اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ تصور کر رہی ہے۔ یہ نیتن یاہو، اس کی حکومت، ان کا وزیر جنگ، ان کا جنگی سسٹم، ان کا ایٹمی پروگرام، اس کے پتہ نہیں کیا کیا بلند باغ دعوے اور گنبد آہنی اور فلاں فلاں، ان چیزوں سے انہوں نے اسرائیلی عوام کو مطمئن کیا ہوا تھا کہ آپ محفوظ ہیں، لیکن جب مقاومت کے میزائل تل ابیب اور دوسرے شہروں تک جو ہے وہ گرے، وہاں پہ داغے گئے اور اس کے بہت سارے البتہ انٹرسیپٹ بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی صہیونی عوام کو اس کی توقع نہیں تھی کہ اس قدر قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ مقاومت اپنے میزائل مارے گی اور اس کو اتنے عرصے تک چلا سکے گی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس دو چار ہوں گے، ایک آدھ دفعہ ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن مقاومت نے کہا کہ ہم مزید، ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں کہ ہم 6 ماہ تک مزید اس طرح کی جنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب غاصب صہیونی حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف اس کا عوام کا دباؤ ہے، عالمی دباؤ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ظلم اور بربریت کو ختم کرے، بند کرے، لیکن دوسری طرف اس کی اپنی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ وہ داخلی عنوان سے بھی اپنے آپ کو شکست خوردہ، چونکہ پچھلی 2-3 جنگوں میں وہ بری طرح شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ اب اس موقع پہ بھی اگر وہ شکست سے دوچار ہوتا ہے تو اسرائیل کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو جائے گا، اور اسرائیل نے پچھلے کچھ عرصے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے خطے کے اندر اپنے آپ کو ایک ایسی طاقت کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کی تھی کہ جس سے بعض عرب ممالک یہ سمجھتے تھے کہ مشکل کے وقت اسرائیل ان کی حمایت کرے گا، یعنی ابھی جو متحدہ عرب امارات نے ان کو سرکاری طور پہ تسلیم کیا، یا مثلا سوڈان نے کیا، یا بحرین نے کیا، یا مراکش نے کیا، یا دوسرے ممالک، تو تاثر یہ تھا کہ یہ اسرائیل ان کی مدد میں آئے گا، اگر ان پہ کوئی مشکل آئے گی تو اسرائیل ان کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ وہ تو خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت، یعنی خود وہ مقاومت کے بلاک کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک پا رہا، لہذا اس وقت اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ آخر میں کوئی ایسا مارکہ انجام دے دے کہ جس کو بیس بنا کے وہ کہے گی کہ میں اس جنگ کا فاتح ہوں، لیکن مقاومت اس کے لیے کوئی بھی امکانات، کوئی راستہ، کوئی چیز اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی مقاومت نے کہ جس کو وہ بیس بنا کے کہے کہ میں اس جنگ کا فاتح ہوں اور مجھے یہ کامیابی ہوئی، کیونکہ میزائل مسلسل برس رہے ہیں، خود فلسطین کے مختلف علاقوں میں جو اس وقت جسے کہتے ہیں نا احتجاج اور مقاومت اور مقابلہ اور عوامی رد عمل، وہ جس انداز سے سامنے آ رہا ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اب اسرائیل کے بس میں نہیں ہے۔ دوسرا، اسرائیل کا جو جنگی اسٹریٹجی ہے وہ ابھی یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے کچھ پتہ چلے کہ آخر ان کے پاس کتنا اور ساز و سامان ہے، یہ کتنا لڑ سکتے ہیں، اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں تاکہ مقاومت اپنی پوری قوت کا اظہار کرے اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اس کس قوت میں ہے، تاکہ آئندہ کے لیے اس کے لیے تیاری کر سکے۔ لیکن اس کے لیے بھی مقاومت نے بڑا سوچ سمجھ کے پہلے ایک طرح کے میزائل استعمال کیے، پھر قاسم میزائل لے کے آ گئے، اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس قاسم 1, 2, 3, 4 اس طرح کی پوری ایک نسل ہے میزائلوں کی، جو ایک سے ایک بڑھ کے ہے، جس کی رینج پہلے سے موبائل میزائلوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ بھی ایک غاصب اسرائیل کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا کہ ایک ایسٹیمیٹ کر سکے کہ یہ ان کے پاس کتنی لڑنے کی صلاحیت اور ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے، اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ وہ بمباری اور اس جارحیت اور بربریت سے غزہ کے عوام کو اتنا پریشان کر دے، یعنی ایسے کشت و کشتار ہو جائے کہ وہ عوام حماس کی مخالف ہو جائیں، وہ عوام اسلامی جہاد کی مخالف ہو جائیں، وہ عوام تنگ آ کے کہے کہ بھئی ہمیں اب جہاد نہیں چاہیے، ہماری زندگیاں اب خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور ہم لہذا وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی فضا غزہ کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس میں بھی اس کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ وہاں پہ غزہ کے عوام جس انداز سے اپنے جوش و جذبے اور عزم و ارادے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طرح چھوٹے بچے مرتے ہوئے اور مکانوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے بچے جن کی زندگی کی آخری سانس ہیں، وہ اپنی انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کے اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اس کھنڈر کے نیچے دب جائیں گے لیکن شکست تسلیم نہیں کریں گے. تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کسی بھی مطلوبہ ہدف تک ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا. اس کی ساری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے اہداف مل جائیں تاکہ اس کی پریسٹیج, اس کی انا کو بھی تسکین ملے, اور ساتھ ساتھ اس کے جو اتحادی ہیں, جو ان کی عوام ہے, وہ بھی مطمئن ہو جائے کہ نہیں, اسرائیل اب بھی اس پاور میں ہے کہ وہ مقاومت کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں میں, تمام مقاصد میں, تمام اہداف میں ناکامی ہو رہی ہے, اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی ایک معمولی کامیابی اسے ملے, اس کے بعد وہ جنگ بندی کرے. تو جب تک وہ مرحلہ اس کو نہیں ملتا, اس وقت تک جنگ بندی کا امکان کم نظر آتا ہے. لیکن آخر کب تک؟ اب اس کی عوام جب جو ہے وہ کئی دنوں سے چوہوں کی طرح بلوں میں گھسی ہوئی ہے, اور سیونی لیڈر جو ہیں وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو ہر معمولی آواز بھی جو ہے وہ مقاومت کے میزائل کی آواز محسوس ہوتی ہے. تو جب ڈر, خوف, وحشت اور دہشت کا یہ عالم ہو, تو وہ قوم کب لڑ سکتی ہے؟ اس کی لیڈرشپ کب لڑ سکتی ہے؟ یہ اب نیتن یاہو کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ایک طرف اپنی وہ عزت, آبرو اور اپنی اس سٹیٹس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا اس کے داخلی طور پہ زمین اس کے پاؤں سے نیچے سے کھسک چکی ہے. اب دیکھیں وہ اس میں سے کس کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ مقاومت کا بلاک پوری قوت, جوش, جذبے کے ساتھ میدان عمل میں ہے, اور نیتنیاہو اور ان کی ٹیم اور صہیونی لابی کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اب وہ جنگ شروع تو کر بیٹھے ہیں, اس کو کس انداز سے ختم کریں.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ بہترین گفتگو کا. امید ہے کہ ہمارے سامعین کو بہت پسند آئے گی اور بہت سے ابہامات ان کے ذہنوں سے دور ہوئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور لیجیے سامعین, اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ایران کے وزیر خارجہ نے بعض یورپی ممالک کے دورے کے دوران ویٹیکن کا دورہ کیا ہے اور کیتھولک عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پاپ فرانسس سے ملاقات کی. اس ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے جہاں فلسطینی عوام کے خلاف مسلط کردہ سخت صورتحال سے متعلق پاپ فرانسس کے مثبت موقف کو سراہا, وہاں مختلف موضوعات من جملہ ویکسین کی فراہمی میں تعصب, ایران کے عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں اور ادیان الہی میں مشترکہ اخلاقی اقدار جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. حقیقت یہ ہے کہ الہی ادیان میں موجود انسانی اقدار اور تعلیمات نسل پرستی, تعصب, دہشت گردی, انتہا پسندی اور دین مخالف نظریات کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الہی ادیان میں موجود ان عظیم صفات اور صلاحیتوں سے کما حقہ استفادہ نہیں کیا جاتا. عالمی سطح پر موجودہ حالیہ چیلنجوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مختلف آسمانی ادیان کے علماء اور دانشور نفرت انگیز اقدامات اور تشدد پسند نظریات اور اقدامات کی پرزور مذمت کریں اور انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات انجام دیں. الہی ادیان کے میدان عمل میں آنے کے دو حوالوں سے خصوصی اہمیت ہے. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس سے ادیان کی صحیح شناخت میں مدد ملے گی اور دین اور معنویت میں کی جانے والی تحریف کا بھی عوام الناس کو ادراک ہو جائے گا. ادیان الہی کے افکار و نظریات جب سامنے آئیں گے تو تحریف کرنے والے اور ان کے حقیقی افکار و نظریات بھی برملا ہو جائیں گے. الہی و معنوی اقدار و تعلیمات کے سامنے آنے سے دنیا میں موجود انتہا پسندی, تشدد اور اس کے پیچھے پوشیدہ عوامل اور مقاصد کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس وقت دنیا دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہے. اگر ایک گروہ وہ ہے جس نے دہشت گردی, تشدد اور جنگ و خوریزی کو جنم دیا ہے اور اس کی مسلسل پشت پناہی اور حمایت بھی کر رہا ہے اور اسے دوسرے ممالک پر مسلط بھی کر رہا ہے, جبکہ دوسرا گروہ اس جنگ و خوریزی اور دہشت گردی اور تشدد کا شکار اور قربانی کی بھیڑ چڑھنے والا ہے. اس تناظر میں مختلف الہی ادیان کے درمیان ہم فکری, ہم آہنگی اور گفتگو کی اشد ضرورت ہے. الہی ادیان کی یہ قربتیں مختلف اقوام اور ممالک کے درمیان جہاں غلط فہمیوں کو دور کرنے کا باعث بنیں گی, وہاں ان عناصر کو جو مختلف دینی و ثقافتی و نسلی امتیازات و تعصبات کو ہوا دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ناکام و مراد بنایا جا سکتا ہے. ادیان کے درمیان گفتگو اور ڈائیلاگ دور حاضر کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. یہ گفتگو اور قربت عالمی سطح پر امن و صلح اور سیاسی و سماجی استحکام کا باعث بنے گی اور انتہا پسندی, تشدد اور بنیاد پرستی کے انتظام میں مؤثر واقع ہوگی. ادیان کے درمیان رابطوں میں اضافہ ایک ایسا قدم ہوگا جو سماجی بہبود کے نئے راستوں کو کھونے کا باعث بنے گا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ دنیا کو اس وقت دینی و ثقافتی سفارتکاری کی اشد ضرورت ہے۔ اسلام اور الہی ادیان کے بارے میں غور و فکر وہ حقیقت ہے جو انسانیت کی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کائنات کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے میں بنیادی و اساسی کردار ادا کر سکتی ہے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، دیکھا ہے جسے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 29 اردی بہشت, 7 شوال اور 19 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات شوال سن 3 ہجری قمری کو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مدینے کے شمال میں احد پہاڑ کے درمیان میں جنگ احد لڑی گئی. مشرکین مکہ نے جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی اور 3,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے, جبکہ مسلمان مجاہدین کی تعداد 700 سے زیادہ نہ تھی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب سے صلاح و مشورہ کیا اور پھر مدینے سے باہر کفار سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. کوہ احد کے دامن میں لڑی جانے والی اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لشکر کفار بھاگ اٹھا. یہ دیکھ کر کوہ احد کے حساس درے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معمور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے دوڑ پڑے. بھاگتے ہوئے کفار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی درے سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا, جس سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ سمیت تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے. انیس مئی سن 1898 عیسوی کو نامور برطانوی سیاستداں ولیم گلیڈ اسٹون کا انتقال ہوا. وہ 29 دسمبر 1809 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 24 سال کی عمر میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. 1843 میں پہلی بار برطانوی کابینہ میں شامل ہوئے. گلیڈ اسٹون 4 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم بنے. گلیڈ اسٹون نے ہی قرآن مجید اور خانہ کعبہ کی ہیبت سے متاثر ہو کر پارلیمنٹ میں اعتراف کیا تھا کہ جب تک یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. انیس مئی سن 1936 عیسوی کو برطانوی سائنسداں رابرٹ واٹسن واٹ نے دنیا کا پہلا راڈار بنایا. راڈار بحری اور فضائی حملوں میں دفاع کا اہم ترین وسیلہ ہے. یہ وسیلہ پہلی بار برطانوی ہوائی اڈوں پر نصب ہوا اور اس سے دوسری عالمی جنگ میں کام لیا گیا. انیس مئی سن 1935 عیسوی کو برطانیہ کے معروف سیاستداں اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سرگرم کارکن تھامس ایڈورڈ لارنس ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے. وہ 1888 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. ایڈورڈ لارنس برطانوی وزارت خارجہ کے ملازم تھے اور ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے 1910 سے 1914 تک عراق, شام اور فلسطین میں کام کیا. 1916 میں انہیں مصر میں برطانوی فوج کی انٹیلیجنس کا افسر مقرر کیا گیا. اس دوران برطانیہ کی کوشش تھی کہ سلطنت عثمانیہ سے عربوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا دے, اور لارنس نے برطانیہ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا. ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے شام میں شاہ فیصل, اردن میں شاہ عبداللہ اور سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز تخت حکومت پر بیٹھے. اسی لیے انہیں سعودی لارنس بھی کہا جاتا ہے. انیس مئی سن 1989 عیسوی کو بیت المقدس کی غاصب سین حکومت کے ہاتھوں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما شیخ احمد یاسین کو صہیونیت مخالف منصوبہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وہ 1938 میں مقبوضہ فلسطین کے مغرب میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو 1983 میں بھی فلسطینیوں کو صہیونی حکومت کے خلاف بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والے قیدیوں کے تبادلے میں رہا کر دیے گئے تھے۔ شیخ احمد یاسین نے 1987 میں پی ایل او کی طرف سے صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد روک دینے کے بعد حماس تحریک قائم کی۔ ان کی انقلابی سرگرمیوں کے باعث 1989 میں ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس کے بعد رہائی نصیب ہوئی۔ انہوں نے رہائی کے بعد بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور بالآخر اسی راہ میں اس فلسطینی رہنما کو غاصب صہیونیوں نے ایک شرمناک حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ انتیس اردی بہشت 1362 ہجری شمسی کو عراق میں ڈکٹیٹر صدام کے دور حکومت میں عظیم عالم دین آیت اللہ سید محسن الحکیم کے خاندان کے 90 افراد کو گرفتار اور چند دن کے بعد ان میں سے 6 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس معزز خاندان کے 10 دیگر افراد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم بزرگ مرجع تقلید تھے جو 1348 ہجری شمسی میں وفات پا گئے تھے۔ حکیم خاندان کے بہت سے افراد اہم مذہبی اور علمی شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ بنابراہ عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت نے جو عراقی عوام میں حکیم خاندان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خوفزدہ تھی، علماء دین اور دینی تعلیمی مراکز کے خلاف اپنے اقدامات کے تحت حکیم خاندان کے بہت سے افراد کو گرفتار اور قتل کر دیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
سامعین ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغرب میں واقع لڑکیوں کے اسکول میں وحشیانہ قتل عام کے حوالے سے رائے پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جو تھے خود سر
ایسے میں کہ جب افغانستان کی دلیر و بہادر مجاہد مسلمان قوم چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہمیشہ سے باہمی یکجہتی کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان کے مسلمان عوام کے درمیان مذہبی منافرت کے حوالے سے کبھی کوئی ایشو نہیں رہا ہے اور شیعہ و سنی ہمیشہ بھائی بھائی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالیہ چند برسوں سے افغانستان میں تفرقہ انگیزی اور برادر کشی کی لانت نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور ان چند برسوں میں افغانستان کے سینکڑوں مظلوم مسلمان جن میں شیعہ مکتب فکر کے افراد کی تعداد زیادہ رہی ہے شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہر بار داعش کے نام سے ایک خیالی گروپ نے اس قسم کے جرائم کی ذمہ داری قبول کی ہے، ایسا گروپ کہ جس کا نہ عوام میں اثر و رسوخ ہے اور نہ ہی اس ملک میں کوئی اس کا محل وقوع ہے۔ افغانستان کے عوام کے مصائب، خاص طور پر اس ملک کے مظلوم شیعوں پر ڈھائے جانے والے مصائب نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ہفتہ 8 مئی مطابق 25 رمضان المبارک کو دارالحکومت کابل کے مغرب میں شیعہ آبادی والے علاقے دشت برچی میں کئی خوفناک دھماکوں کی آواز سنائی دی، جس نے کابل میں غم کی فضا طاری کر دی۔ آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ سڑکیں 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کی لاشوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سید و شہدا اسکول میں شام 4:20 پر چھٹی کی بیل بجی اور بچیوں نے اپنا بستہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہستی مسکراتی اسکول سے باہر نکل رہی تھیں کہ اچانک ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا اور بچیاں اس کی زد میں آ گئیں۔ سڑکوں پر بچیوں کے نالہ و آہ و فغاں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بچیوں کی ایک تعداد واپس اسکول کی طرف پلٹ رہی تھی کہ دوسرا زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی بچیوں کے چہرے خوف و وحشت کی عکاسی کرنے لگے اور ہر طرف سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کہیں بچیوں کی نالہ و فغاں کی آوازیں تھیں تو کہیں ماں باپ آہو بکا کر رہے تھے۔ غم و اندوہ نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک فرد کے جو اس وقت وہاں موجود تھا کہتا ہے کہ دھماکوں کے بعد میں نے دیکھا کہ سید و شہدا اسکول کے سامنے بچیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ایک منظر نے میرے دل کو ہلا دیا اور وہ یہ تھا کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جو زخمی حالت میں تھی اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا اسکول بیگ آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ میں یہ سمجھا کہ وہ مجھ سے کہے گی کہ مجھے جلدی سے ہسپتال لے چلو، لیکن اس زخمی بچی نے بلند آواز میں کہا کہ میری چھوٹی بہن گم ہو گئی ہے۔ کیا یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان افغان بچوں کے جسموں کو کس جرم میں پارا پارا کیا گیا، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کسی بے گناہ انسان کا قتل ایسا گناہ ہے جو کسی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔ جب کوئی بے گناہ انسان ناحق قتل ہو جاتا ہے اور اس سے زندگی کے حق کو چھین لیا جائے تو وہ ایک عظیم حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال روز قیامت بے گناہ انسانوں کے قتل کیے جانے کے بارے میں یوں پوچھے گا، کس جرم میں یہ قتل ہوئے ہیں؟ قرآن مجید میں بے گناہ انسانوں کے جان کے تحفظ اور اس کی حرمت کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اہمیت اور قدر اس حد تک زیادہ ہے کہ ایک بے گناہ انسان کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے مساوی قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے ایک بے گناہ انسان کو جانتے بوجھتے قتل کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد خدا ہوتا ہے، جس کسی نے بے گناہ انسان کو قتل کیا یہ ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانوں کو قتل کیا گیا۔ اس دردناک سانحے کا ایک حقیقی شاہد جاوید اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ دھماکے کے وقت میں یونیورسٹی میں تھا، جس وقت دفتر میں پہنچا دیکھا میرے دو دفتری دوست رو رہے ہیں۔ اس وقت میں اس واقعے سے باخبر ہوا اور فوراً جائے وقوع پر پہنچا۔ میری ایک عزیز اس اسکول میں پڑھتی تھی، میں نے وہاں بہت ہی دلخراش مناظر دیکھے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور لاشوں پر لوگ گریا کنا تھے۔ میں نے ایک سن رسیدہ فرد کو دیکھا کہ جس کی دونوں آنکھوں سے اشک رواں تھے اور وہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کی رائٹنگ کو پہچان لیا ہے لیکن میں بیٹی کو تلاش نہیں کر پایا۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا، حد نگاہ خون ہی خون نظر آ رہا تھا اور بچیوں کی لاشیں خون میں غلطاں تھیں۔ دشت برچی کے دھماکے میں زیادہ تر شہید ہونے والی بچیاں غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، کیونکہ یہ علاقہ کابل کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس علاقے کے زیادہ تر گھرانے قالین بننے کا کام کرتے ہیں۔ ان غریب گھرانوں نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی بچیوں کو اس اسکول میں داخل کرا لیا تھا۔
گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو جی گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو۔
یہ سانحہ کہ جس نے سانسوں کو ہمارے سینوں میں جکڑ لیا، سماجی ویب سائٹوں میں اس سانحے پر وسیع رد عمل سامنے آیا ہے اور اس سانحے کو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا ہے۔ اسکول کی بچیوں کی خون میں لت پت لاشوں کی تصاویر نے سوشل میڈیا صارفین کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس دردناک سانحے کے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تعزیت و تسلیت پیش کی اور اس دہشت گردانہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کابل تعزیت بچی تسلیت کے عنوان سے اپنے اکاؤنٹس پر ہیش ٹیگ لگائے۔ ایک ایرانی سوشل میڈیا صارف حسین یکتا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا، ان پھول جیسی بچیوں کو کس نے اس بے دردی سے قتل کر ڈالا، بے ائی ذنب قتلت، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کیا ہم اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 27 کے ایک حصے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب اتارا گیا ہے، اگر مسلمان مرد اس خبر کو سنے تو اسے مر جانا چاہیے۔ افسوس ہے ہم پر کہ معصوم افغان بچیوں کو خاک و خون میں غلطاں کیا گیا اور ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان دنوں بہادر اور دلیر مرد کہاں ہیں؟ ایک اور سوشل میڈیا صارف علی رضا نے لکھا کہ کیا شہادت سے زیادہ حسین اور زیبا چیز مکتب سید الشہداء میں موجود ہے؟ آپ کو یہ جام شہادت مبارک ہو، کیونکہ شہادت تمہارے لیے باعث عزت و آبرو ہے اور عالمی برادری کے لیے، کہ جنہوں نے اس دردناک سانحے پر خاموشی اختیار کی، نہایت ہی شرم آور ہے۔ افغانستان کی سیاسی اور مذہبی شخصیات اور اکثر تنظیموں اور اداروں نے کابل میں شیعوں کے خلاف اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی عوام، خاص طور پر کابل کے شیعہ ہزارہ پر اس طرح کے خونی حملے کیے گئے ہوں۔ اس سے پہلے اس ملک کی کئی مساجد اور مدرسوں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ہر مرتبہ افغان حکام اور عالمی برادری، خاص طور پر مغربی ممالک نے اس ملک میں اپنے فوجیوں کو باقی رکھنے کی وجہ سے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے زمین فراہم کی ہے، اور اس قسم کے واقعات پر صرف زبانی مذمت پر اکتفا کیا ہے، اور افغانستان کے مظلوم عوام کے مصائب و آلام کا دور سے نظارہ کرتے رہے ہیں۔ اب اس قسم کی مذمتیں صرف ایک پرانی عادت بن چکی ہے۔ کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ اور تسلط پسند طاقتیں اس قسم کے واقعات پر جواب دینے سے قاصر ہیں کہ کون ہے جو ان ہولناک سانحوں میں ملوث، اور کیوں افغانستان کے عوام ہر روز اس قسم کے دردناک جرائم کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ شدت پسندی اور سامراج ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان دونوں نے ہمیشہ جہالت کا استعمال کیا ہے اور ہمیشہ علم و دانش سے لڑتے رہے ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام پاکستان افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کریں گے اسلامی جمہوری ایران سے شان شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران سے۔ روزنامہ ایران نے سرخی لگائی ہے رہبر انقلابی اسلامی کے بیانات فلسطین کی آزادی کا روڈ میپ۔ فلسطین کے کئی تنظیموں نے انقلابی اسلامی کے رہبر کو الگ الگ خط لکھ کر اس سال یوم قدس کی تقریر پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ رہبر انقلابی اسلامی کے دفتر کے اعلان کے مطابق پانچ استقامتی تنظیموں نے فلسطینی عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے پر ایک بار پھر اسلامی جمہوری ایران اور رہبر انقلابی اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیت المقدس کی آزادی تک استقامت کی راہ جاری رکھنے پر زور دیا، اور امسال عالمی یوم القدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کی تقریر کو فلسطین کی آزادی کا روڈ میپ قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سال یوم القدس کے موقع پر فارسی اور عربی میں بیان دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ مقبوضہ فلسطین کے حالات عالم اسلام کے حق میں بدل رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس طرح کہا تھا کہ صہیونی حکومت کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم نے لکھا ہے عزت و کرامت کے میزائل تیل ابیب پر برس رہے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے جب تک غزہ پٹی کے فلسطین بہادر اسرائیلی شہروں اور کالونیوں پر میزائلوں کی برسات کرتے رہیں گے تب تک وہ اسرائیل کی ناکامی کا پیغام پوری دنیا کو سناتے رہیں گے۔ یہ فلسطینیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اسرائیلی سیاسی اور عسکری قیادت کی یہ حالت ہے کہ وہ ڈرے سہمے اسرائیلیوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے کسی بہانے کی تلاش میں ہے جسے اپنی جیت کی شکل میں پیش کر سکیں، لیکن استقامتی محاذ انہیں یہ موقع نہیں دے رہا اور ہر روز نئے نئے ہتھیاروں کی رونمائی کر رہا ہے۔ جو امریکی حکام آج کل جنگ بندی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے اور اب وہ دلدل میں ہاتھ پیر مار رہا ہے اور امریکی تگودو کر کے اسے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکیوں کو فلسطینیوں کی تو کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی وہ غزہ میں جاری قتل عام کو روکنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ ان کی ساری کوششیں ان میزائلوں کو روکنے کے لیے جن کی وجہ سے 60 لاکھ سے زائد اسرائیلی اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ مسلسل 7 دنوں سے پناہ گاہوں میں سو رہے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، سعودیہ پاکستان کو پھر ادھار تیل دے گا، سالانہ $3 ارب تک مؤخر ادائیگی کا اصولی فیصلہ ہو گیا، طریقہ کار جلد طے کریں گے، وزیر اطلاعات کی تصدیق۔ دی نیوز کو معلوم ہوئے کہ سعودی عرب نے توسیعی مدت کے لیے سالانہ بنیاد پر تقریباً $3 ارب تک مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت دوبارہ شروع کرنے پر اصولی طریقے سے اتفاق کیا ہے، تاہم جلد ہی طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے موقع پر پاکستان نے توسیعی مدت کے لیے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی آئل سہولت یعنی ایس او ایف کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تازہ درخواست کی ہے۔ سعودی حکام نے اصولی طور پر اس کی منظوری کے لیے اتفاق کیا ہے، لیکن اس کی صحیح اطلاعات تفصیلات کا پتہ تب پتہ چلے گا جب دونوں فریق باضابطہ معاہدے پر دستخط کریں گے۔ جب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری سے رابطہ کیا گیا اور توسیعی مدت کے لیے ایس او ایف کی بحالی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے مختصراً جواب میں کہا کہ ہاں یہ تقریباً ہو چکا ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ منصف کی سرخی ہے، 10 سالہ فلسطینی لڑکی کی فریاد سے انگلش کرکٹر سام بلنکس دل شکستہ۔ انگلش کرکٹر سام بلنکس بھی فلسطین کی 10 سالہ بچی کی فریاد سن کر پریشانی اور حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بچی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال دل دہلا دینے والی ہے، فلسطین کی 10 سالہ بچی کی فریاد پتھر دل کو بھی پگھلا دے گی۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے 10,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں غزہ پر اسرائیلی بمباری سے تباہ کر کے ملبے کے ڈھیر پر کھڑی 10 سالہ ندین عبداللطیف نامی بچی کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں، تاہم میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں، میں جب یہ دیکھتی ہوں تو مسلسل روتی رہتی ہوں۔ بچی کے مطابق میں خود سے کہتی ہوں کہ ہم اس سب کے اہل کیوں ہیں، میری فیملی کہتی ہے کہ وہ صرف ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ سامی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، شام میں صدارتی انتخابات، دہشت گردی اور پابندیوں سے مغرب کی امیدوں کا خاتمہ۔ مغربی ملکوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ شام کے صدارتی انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دراصل یہ انتخابات شام میں اپنے ایجنڈوں کو اقتدار میں پہنچانے کے ان کے خواب کا خاتمہ ہے۔ یہ وہی خواب ہے جو دہشت گردی اور پابندیوں کے حربے سے بھی پورا نہیں ہو سکا۔ دراصل امریکہ اور اس کے پیچھے صہیونیت زدہ یورپ سیاسی اور تشویراتی پروپگنڈوں کی مدد سے شام میں حالات خراب کرنے اور ناپائیداری کے درپے تھے اور انہوں نے یہ اصول بھلا دیا تھا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف شام کے شہریوں کو ہے۔ شام میں صدارتی انتخابات ہوں یا پارلیمانی، اس کا انعقاد وہ حکومت کرے گی جو عوامی ووٹوں سے اقتدار میں آئی ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین نشریات کے اختتام پہ سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔ جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں سامعین۔ اس پروگرام میں بھی ہم معاد یا قیامت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، کسی بھی دین میں اتنی تفصیل سے معاد یا قیامت کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے جس طرح سے کہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی سینکڑوں آیات میں قیامت کے برپا ہونے کی وجوہات اور اس دن رونما ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے قیامت کو متعدد ناموں سے متعارف کرایا ہے کہ جن میں سے ہر ایک نام قیامت کی ایک یا متعدد خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم التنات ہے، یعنی اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اور مدد طلب کریں گے۔ قرآن نے سورہ مومن کی آیت 32 میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کے خواہاں ہوں گے۔ قیامت میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے اور خیالات کا تبادلہ کریں گے، اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہوں گی۔ جہنم والے اور جنت والے دونوں آپس میں بھی گفتگو کریں گے۔ ہم اس پروگرام میں اس گفتگو کے کچھ نمونے پیش کریں گے۔ سامعین، قرآنی آیات میں قیامت میں لوگوں کے مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی کچھ گفتگو اور بحث و مباحثے کو اس طرح سے بیان کیا ہے: بہشت میں مومنین کے ساتھ مومنین کی گفتگو، مومنوں کی مجرموں کے ساتھ گفتگو، مجرموں اور گناہگاروں کی آپس میں گفتگو، اور فرشتوں کی اہل بہشت اور دوزخیوں سے بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ ان بات چیت کا مضمون انسان کو راہ راست کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان انسانوں کے لیے جو اس دنیا میں نعمت حیات سے بہرہ مند ہیں، ان کے لیے معلوماتی اور کارآمد ہے۔ البتہ کبھی ان مناظروں اور بحث و مباحثے میں مخاطب یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا اسی وقت قیامت برپا ہو چکی ہے، اور وہ نزدیک سے ان مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس دن جہنمیوں کی آواز دوسروں سے مدد طلب کرنے کے لیے بلند ہوگی۔ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ہر ممکن طریقے سے خود کو اس آگ سے جس میں مبتلا ہوئے ہیں نجات دے سکیں۔ سورہ اعراف میں جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان بات چیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ اس سورہ کی آیات 50 اور 51 میں ذکر ہو رہا ہے: اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پہنچاؤ، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے۔ جہنم والے کے جو سخت اور افسوسناک حالات سے دوچار ہوں گے، ان کی آوازیں بلند ہوں گی، اور وہ جنت والوں سے پانی اور بہشت کی نعمتوں کا سوال کریں گے تاکہ شاید ان کی پیاس کچھ بجھ سکے اور وہ اس عذاب سے خود کو نجات دے سکے۔ لیکن جنت والے ان کے اس سوال کا جواب نفی میں دیں گے اور انہیں کچھ دینے سے انکار کر دیں گے، اور کہیں گے کہ خداوند عالم نے بہشت کی نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ در حقیقت جہنم والوں کی حالت اور کیفیت کچھ ایسی ہوگی کہ وہ جنت کی حیرت انگیز اور لامحدود نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کو محروم رکھا جائے گا۔ جیسا کہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس دن کافروں اور ظالموں کی درخواست اور ان کے مطالبے ان کی انتہائی بیچارگی اور بے بسی کی علامت ہوں گے، جب گرز ان کی ہڈیوں میں چبویا جائے گا اور وہ ہر طرح سے مجبور و لاچار ہو جائیں گے، تو پھر دوسروں کو مدد کے لیے بلائیں گے، لیکن ان کی نالہ و فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیات و روایات میں بھی اہل دوزخ کے ساتھ اہل بہشت کی گفتگو کا ذکر ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے ابو ذر، قیامت کے دن بعض اہل بہشت جہنمیوں کے ایک گروپ کے قریب جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے، کیا ہوا کہ تم جہنم میں چلے گئے جبکہ ہم تمہاری تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بہشت میں داخل ہو گئے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، ہم دوسروں کو تو نیک اور شائستہ اعمال کی ترغیب دلاتے اور ان کو ان اعمال کے بجا لانے کو کہتے تھے، لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سامعین، نیک اور سعادت مند انسان بہشت میں اپنے مقامات کو پا لینے اور اس میں بس جانے کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ دوسروں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ سورہ مدثر کی آیات 38 سے 47 تک میں اصحاب یمین یعنی داہنے ہاتھ والوں کے احوال اور اہل جہنم کے ساتھ ان کی گفتگو کے ایک گوشے کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں یعنی جنتیوں کے، وہ جنتوں میں رہ کر گناہکاروں اور مجرموں سے سوال کرتے ہوں گے، آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یقینی چیز یعنی موت ہمارے سامنے آ گئی۔ ان آیات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اہل بہشت اور اہل جہنم کے درمیان رابطہ کلی طور پر منقطع نہیں ہوگا۔ جنتی لوگ کے جو بلند جگہ پر ہوں گے وہ جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے اور ان سے ان کے احوال معلوم کریں گے۔ اس وقت جنتی لوگ جہنم والوں سے اہم سوال پوچھیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ سامعین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کبھی اہل بہشت ایسے افراد کو دوزخ میں دیکھیں گے کہ جن کو وہ دنیا میں پہچانتے تھے اور آپس میں میل جول اور نشست و برخاست کرتے تھے، اس لیے وہ تعجب سے پوچھیں گے، تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، ساتھ میں زندگی گزارتے تھے، ہمارے اچھے ہمسائے اور پڑوسی تھے، آخر تم نے وہ کون سا عمل انجام دیا کہ جو تم آتش جہنم کا ایندھن بن گئے؟ دوزخی لوگ کے جن کے لیے جنت والوں کی اچھی حالت کا مشاہدہ ان کے رنج و عذاب کے دو چندہ ہونے کا باعث بنے گا۔ جنتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے چند اہم عوامل کو اپنے دوزخی ہونے کی اصلی وجہ کے طور پر بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ جو ہم جہنمی قرار پائے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم نماز گزار نہیں تھے، کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے تو نماز ہمیں خدا کی یاد دلاتی اور ہم فساد و بدعنوانی اور گناہوں سے خود کو محفوظ رکھتے، اور یہ نماز ہماری ہدایت کا باعث بنتی۔ اصولی طور پر مومنوں اور کافروں کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے والے ہیں لیکن کفار نماز نہیں پڑھتے اور وہ پروردگار عالم کے سامنے سر تعظیم خم نہیں کرتے۔ نماز انسان کی بندگی کی معراج ہے، اور اسی بنیاد پر قیامت میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، ورنہ انسان کے اعمال کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا اور ان سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری دلیل کہ جسے جہنم والے آتش جہنم کا نوالا بننے کی وجہ کے بارے میں ذکر کریں گے، یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگرچہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد بے سہارا و بے نوا افراد کا پیٹ بھرنا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آیت کا مقصود ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ہر طرح کی حاجتوں یعنی کھانے پینے اور لباس سب کو شامل ہے۔ البتہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آیت سے مراد زکات واجب کا ادا نہ کرنا ہے، کیونکہ مستحب انفاق اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا عمل ترک کرنے کے سبب انسان دوزخ کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر معاشرے میں بھوکے افراد سے بے توجہی برتی جائے تو یہ کام انسان کے دوزخی ہونے کا سبب بنے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات میں نماز و زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس طرح سے کہ افراد کو پروردگار کے ساتھ اپنے رابطے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا اور خوشگوار رابطہ رکھے اور ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھے۔ ایک اور وجہ کہ جسے جہنمی لوگ جہنم میں جانے کی وجہ بتائیں گے، یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ اہل باطل کے ساتھ ہم نشی اور ہم نوا تھے، ہر باطل اور خرافات سے بھری ہوئی بزم اور محفل میں شرکت کرتے اور ہم رنگ جماعت ہو جاتے تھے اور ان کے ہی رنگ میں ڈھل جاتے تھے، ان کی باطل اور جاہلانہ باتوں کی تصدیق کرتے اور حق کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جس طرح سے کہ دنیا میں فاسد اور بدکار افراد اپنی گمراہی کی وجہ اپنے برے دوستوں کو بتاتے ہیں، قیامت میں دوزخی لوگ بھی اپنے برے ساتھیوں اور دوستوں کا شکوہ کریں گے اور ان کو اپنی تباہی و بربادی کا باعث قرار دیں گے۔ جہنمی لوگ کہیں گے، خدایا ابتدا میں تو ہم برے افراد نہیں تھے، ہم نے صحیح راستے کو پا لیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے برے دوستوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی اور بے راہ روی کی جانب کھینچ لیا۔ وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ اے کاش ہم فلانی کے دوست نہ ہوئے ہوتے کہ جس نے ہمیں رائے راست سے گمراہ کر دیا۔ سامعین، آخری عامل کے جسے جہنمی اپنے دوزخی ہونے کا باعث قرار دیں گے یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ روز جزا کی تکذیب کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اصولی طور پر خداوند عالم کی عدل و حکمت کا تقاضا ہے کہ قیامت برپا ہو اور ہر شخص اپنے اعمال کے نتائج کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے۔ واضح سی بات ہے کہ معاد اور روز حساب و جزا کا انکار معنوی و اخلاقی اقدار کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے اور انواع و اقسام کے جرائم اور مفاسد کے ارتکاب کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ کیا واقعی میں اگر کوئی شخص قیامت اور اس دن کے دقیق حساب کتاب پر یقین رکھتا ہو تو کیا وہ جرم و جاریت انجام دے گا؟ کیا یہ بات قبول کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جو بے باکی کے ساتھ اور کسی خوف و حراس کے بغیر ہر طرح کی خلاف ورزی اور گناہ انجام دیتا ہو، کیا وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے؟ ان آیات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ نماز کا بجا لانا، محروموں اور بے بس و بے کس افراد کی مدد کرنا اور ایک تعبیر کے مطابق زکوٰۃ کا ادا کرنا، اہل باطل کی محفل اور بزم کو ترک کر دینا اور قیامت پر ایمان جیسے عوامل انسان کی سربلندی اور کمال میں غیر معمولی اہمیت اور کردار کے حامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔